السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام جہاں کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے ان میں سب سے پہلے پاکستان بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں طبی امداد فراہم کرنے کا خواہش مند، اس میں کیا مسائل ہیں، اس میں کیا کمپلیکیشنز ہیں، بھارت کا اس پہ اعتراض کیا ہے، اور پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ اس میں ہم بات کریں گے عرب اور کرد جنگجوؤں کا اتحاد داعش کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ شام میں داعش کے کنٹرول والا ایک اہم شہر، اس پہ ان جنگجوؤں نے قبضہ کر لیا یا ان کا کنٹرول واپس لے لیا ہے۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ، بات ہم کریں گے کہ امریکہ کے اندر کس طرح کے دہشت گرد نیٹ ورک موجود ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں، کس حد تک وہ خطرات پیدا کر سکتے ہیں جن کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے امریکہ کے عہدیداروں کی جانب سے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا ہمارا چوتھا سیگمنٹ، اس میں تفصیل سے گفتگو ہوگی پاکستان کے اندر خواتین، خاص طور پہ جو جیلوں کے اندر خواتین اور بچے ہیں ان کے لیے ابتر صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے ایک رپورٹ میں، اس پہ بات ہوگی۔ اور پروگرام کا ہمارا آخری جو سیگمنٹ ہے وہ برازیل میں ریو ڈی جنیرو میں ہونے والے اولمپک مقابلے اور ان اولمپکس مقابلوں میں پاکستانی دستے کی بھی شرکت، جائزہ لیں گے تمام مختلف حوالوں سے۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام جو کشمیر ہے اس میں جو تشدد کی حالیہ کاروائیاں ہیں اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور پرائم منسٹر میاں نواز شریف انہوں نے آج اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہاں پہ جو زخمی لوگ ہیں، جو رپورٹڈلی بھارت کی فوج کے ہاتھوں زخمی ہوئے ہیں کشمیری، ان کے علاج معالجے کے لیے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور پاکستان کی وہاں پہ پہنچ کے لیے عالمی برادری اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ یہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف کا یہ بیان تھا جو ہفتے کے روز جاری کیا گیا، اور کہا گیا کہ بھارتی کشمیر میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران نے پاکستان کو مجبور کیا ہے، یہ میں کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں، کہ وہ متاثرین کے علاج و معالجے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری انسانی اور مادی وسائل فراہم کرے۔ انہوں نے عالمی برادریوں سے یہ کہا کہ وہ چھرے والی بندوقوں سے متاثر ہونے والے ایسے کشمیریوں کے علاج کی پاکستان کو اجازت دیں جو اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ دوسری جانب بھارت اس طرح کے بیانات کو پہلے بھی مسترد کرتا رہا ہے، اور بھارت نے بڑا ایک سخت جواب بھی جاری کیا تھا جب پاکستان نے انسانی حقوق کی بات کی، تو بھارت کا یہ کہنا تھا اقوام متحدہ کے اندر بھی، اور بھارت کے وزیر داخلہ یا ہوم منسٹر جو ان دنوں میں پاکستان میں بھی تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایسا ملک جہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بہت عام ہوں، جہاں پہ دہشت گردوں کو ریاستی سطح پہ فروغ دیا جاتا ہو، وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ بھارت کا ایک ورژن ہے، اور بھارت ظاہر اپنے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، لہٰذا پاکستان کے اس طرح کے بیانات کو وہ اپنے معاملات میں مداخلت خیال کرتا ہے۔ یہ ایک ابتدائیہ تھا، اب ذرا انالیسس لیتے ہیں۔ یہ بہرحال بات بہت واضح ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اگرچہ ہمیں ایک عرصہ کوششیں نظر آتی رہیں کہ تعلقات کو بہتر بنایا جائے، لیکن کشمیر میں حالیہ جو تشدد کی لہر ہے اس کے بعد دونوں ملکوں کے حکومتوں یا سیاسی قیادت اس کے درمیان بھی فاصلے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ایشو پہ۔ ہم انالیسز لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے شوکت پراچا صاحب، اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، سینئر صحافی ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر اور اینکر ہیں۔ بھارت سے ہمارے ساتھ راجیو شرما ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں اور وہ انٹرنیشنل پریس کے لیے لکھتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ شوکت پراچا صاحب، پہلے آپ بتائیے گا، پرائم منسٹر صاحب ان کا یہ اسٹیٹمنٹ جو آیا ہے نیچرلی پاکستان کی پالیسی کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن جس طرح کی وہ مداخلت، کس طرح کی وہ مداخلت چاہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس میں رول ہو کیا سکتا ہے؟ جی پراجا صاحب، شوکت پراجا صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ہم ان کو دوبارہ ملاتے ہیں۔ راجیو شرما صاحب، آپ اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں ہمارے اس سوال کو، آپ کے خیال میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف ان کا جو یہ بیان ہے، دلی اس کو کس طریقے سے دے گا یا اس کو دیکھے گا یا کس طریقے سے لے گا؟ جی
دیکھیے، ایسا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب جی بطور انڈین نہیں دینا چاہتا،
صحیح،
میں بطور آبجیکٹو اسٹریٹجک اینالسٹ دینا چاہتا ہوں۔
صحیح،
مطلب اگر یہ پاکستانی جرنلسٹ پاکستان حکومت کے ساتھ کے فیور میں بولے اور انڈین جرنلسٹ انڈین حکومت کے فیور میں بولے
تو وہ آبجیکٹو ڈسکشن نہیں ہوتی،
میچورٹی والی بات نہیں ہے۔
صحیح صحیح صحیح،
تو میرا ماننا ہے کہ جو ये अगस्त का महीना चल रहा है
जी,
और अगस्त और सितंबर के महीनों में अमूमन हर साल पिछले कुछ सालों से ये ऐसा कश्मीर को लेकर के ये एक मसला खड़ा हो जाता है हर साल दर साल। उसकी खास तौर पे वजह ये है कि सितंबर के महीने में अगले महीने 71st यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग है।
सही।
और ये एक तरह से पाकिस्तान की ओर से तो मैं समझता हूँ कि ये एक पूरी कोशिश रहती ही है कि एक इंटरनेशनलाइज किया जाए कश्मीर इशू को।
ठीक है।
और जो अब कश्मीर के दो हिस्से हैं एक तरह से अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो एक हिस्सा वो जो इंडिया एडमिनिस्टर करता है और एक हिस्सा वो जो पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है, और मतलब पाकिस्तान के अधीन है और एक इंडिया जिसको जम्मू कश्मीर जिसको अपना इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। ठीक है।
बिल्कुल।
तो अब सवाल ये खड़े होते हैं यहाँ पर कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका नो लास्ट वर्ड कैन एवर बी रिटन। उसमें अब ये जब तक ये कश्मीर का एक ये बीरबल की खिचड़ी है ये हमेशा पकती रहेगी, कभी भी पकेगी नहीं।
ठीक है। अच्छा शर्मा साहब मुझे ये बताइएगा, अगर पाकिस्तान को फरीक ना बनाए एक लम्हे के लिए इसमें, तो आपको जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का इलाका है, भारत का इंटेग्रल पार्ट जिसको वो कहता है, वहाँ पे जो हालात आपके सामने हैं, आपसे अगर कहा जाए कि आप अगर उसका एनालिसिस करें, रियासत की जिस तरीके से चलाने की कोशिशें हो रही हैं वो कितनी एमिकेबल हैं या कितना उसको डिस्करेज करेंगे आप?
पहली बात ये कि ये मोदी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नो डाउट अबाउट इट। उसकी दो वजह है कि एक तो मोदी सरकार जो है वो सेंटर में भी काबिज है और स्टेट में भी काबिज है, और इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेसी वहां पर आपने देखा होगा कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है ओमर अब्दुल्ला, उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ सख्त निशाना साधा है इस मुद्दे पर। सीएम को तो सीएम महबूबा मुफ्ती को तो वो आड़े हाथों लेते ही हैं, लेकिन सीएम को भी नहीं बख्शा उन्होंने। तो लेकिन ये बात जरूर है कि इंडियन हुकूमत के लिए जम्मू कश्मीर का जो मसला 8 जुलाई से जो चल रहा है और जो अब एक महीना हो गया, आज एक महीना होने जा रहा है।
सही।
तो वो 8 जुलाई जब से ये बुरहान वानी वाला हादसा हुआ तब से ये एक ऐसा इशू है जो मतलब एक तरह से एक ये वाला इशू एक ऑन ए प्लेटर दे दिया गया है पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, लेकिन पाकिस्तान खुद के उनके हाथ दूर के नहीं धुले हुए हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो अभी वहां पर हालात हुए, जो अनरेस्ट हुआ 21 जुलाई का जो चुनाव था असेंबली में,
सही,
और किस प्रकार से जो पीएमएल नवाज ने वहां के चुनाव को एक हाईजैक कर लिया, और किस प्रकार से वहां पर किस तरह से वहां पर लोकल लोकल पीपल ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे, जो कि पीओके में इस लेवल तक प्रोटेस्ट जाना,
सही,
मतलब मुजफ्फराबाद और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट है एक भी डिस्ट्रिक्ट उससे अछूता नहीं बचा उन प्रोटेस्ट से।
सही।
तो अब मैं बिल्कुल शुरू के मुद्दे पे आता हूँ कि जो अब ये कवायद पाकिस्तान की तरफ से ये रहती है कि भाई ये यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा गरमाया जाए, उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए। अब लेकिन जो अगर ये पीओके में ये जो जुलाई 21 वाले जो चुनाव थे और अगर उसके बाद जो वो प्रोटेस्ट हुए जो हुए अगर वो नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान के पक्ष में पाकिस्तान के फेवर में ये सारा इशू जा सकता था। अब मैं समझता हूँ कि एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मुझे लगता है कि जो एक मोदी सरकार को एक डिसएडवांटेज था 8 जुलाई की घटनाओं के बाद, लेकिन 21 जुलाई के घटनाओं के घटनाक्रम जो हुआ पीओके में उसके बाद ये थोड़ा बहुत बैलेंसिंग आउट हो गई है। अब ना पाकिस्तान के पास वो किस मुंह से जाएंगे जनरल असेंबली में कश्मीर इशू उठाने पर, क्योंकि अगर वो कश्मीर इशू उठाने के लिए जो उंगली रखेंगे उंगली करेंगे इशारा करेंगे انڈیا کی طرف تو تین انگلیاں ان کے خود کی طرف.
شوکت فرازی صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہوا ہے, ان کی ان پٹ لیتے ہیں. فرازی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ راجیو شرما ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں اور انٹرنیشنل پریس کے لیے لکھتے ہیں بھارت کے اندر. آپ سے میں انالیسس چاہوں گا. پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب, ان کا جو آج اسٹیٹمنٹ جاری ہوا آپ نے بھی دیکھا کشمیر کے معاملے پہ, اس کو سامنے رکھتے ہوئے دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ جیسے شرما صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹوریکلی وہ کنڈیم کر رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ درست نہیں سمجھتے, لیکن ہسٹوریکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگست اور سپٹمبر کے جو مہینے ہیں ان میں عموماً ایسے مسئلے کھڑے کیے جاتے ہیں اور پاکستان کی ایک شعوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کیا جائے, کیونکہ اس کے فوراً بعد یو این سیشنز آیا کرتے ہیں اور پاکستان اس پہ بات کرتا ہے. ایک تو اس ریفرنس پہ, اور دوسرا یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ پچھلے دو تین جو گورنمنٹس تھیں پاکستان کے اندر, جو ریجیمس تھیں, انہوں نے اس کو بیک برنر کے اوپر رکھا ہے پولیٹیکلی بظاہر اس مسئلے کو. ابھی جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب ایسرٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کے خود کے اوپر بھی بڑا کرٹیسزم ہوتا رہا ہے, کیا پالیسی شفٹ دیکھتے ہیں آپ اسلام آباد کی اپروچ میں ٹورڈز کشمیر اینڈ انڈین پالیسی ٹورڈز انڈیا, پالیسی ٹورڈز انڈیا؟
جی بہت شکریہ. جب میں ہولڈ پہ تھا تو میں جو آپ کے بھارت سے مہمان ہیں ان کی بات سن رہا تھا
جی,
اور بالکل جو بھارت سرکار کا ڈائلیما ہے میرے ان دوست کا بھی وہی ڈائلیما ہے. ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں, سری نگر میں یا دیگر علاقوں میں ہو رہا ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے, اور پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگست ستمبر میں پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے. کیا پاکستان کی فوج وہاں پہلے گنز مار رہی ہیں, لوگوں کو اندھا کر رہی ہیں, کیا لوگوں کے چہرے مسخ کیے جا رہے ہیں؟ جب بھی کشمیری مقبوضہ کشمیر کے شہری جلوس نکالتے ہیں تو پاکستانی فوج جا کر وہاں پر حملے کرتی ہے. دیکھیے جو سچ ہے وہ آپ کو, بھارت میں جمہوریت ہے, میں بھی تسلیم کرتا ہوں جمہوریت ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ کشمیری کھڑے ہوئے ہیں, یہ پاکستانی نہیں ہے. جو کوئی شری نگر میں ہوتا ہے, علی گیلانی بند ہو جاتے ہیں, میر عمر فاروق کو بند کر دیا جاتا ہے, جمعہ کی نماز حضرت وال کی مسجد میں نہیں پڑھنے دی جاتی, وہ پاکستان کھڑا کر رہا ہے کہ اگست ستمبر میں یو این میں جانا ہے. ارے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے کہ چھڑوں والی بندوق کا استعمال کر کے ایک نیا کشمیریوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح کا ظلم کر کے آپ کی آواز کو دبا سکتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں نے کھڑا کیا ہے, پاکستان نے کھڑا نہیں کیا بھائی. وہ شری نگر میں اگر بندے آ جاتے ہیں, ایک لاکھ کا مجمع آ جاتا ہے, یا برہان وانی کا 50 بار نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے, تو وہ اسلام آباد, لاہور, کراچی کے لوگ نہیں جاتے, وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں. خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں. اور اگر آپ ان پہ تشدد کر رہے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا علاج کرنے دیں گے یا ہاسپٹل کھولیں گے؟ جو وزیر اعظم پاکستان نے بات کی ہے تو اس کا اگر کوئی پولیٹیکل آپ کے ذہن میں کنوٹیشن آ رہی ہے تو اس کی ہیومینیٹیرین کنوٹیشن کو بھی دیکھیے. مثلا دونوں ملکوں میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اگر 2002 میں جب گجرات میں ارتھ کویک آیا تھا تو پاکستان کے پلین لوڈ گئے تھے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے,
لیکن وہ دیکھیں نا, ایک انسانی بحران قدرتی ہے اور ایک کا تعلق ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے.
2005 کا زلزلہ آیا تھا تو پھر دونوں ملکوں نے اسی کشمیر پہ 5 پوائنٹ کھولے تھے کہ کشمیریوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہوگی. آج چونکہ وہ انڈیا پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, تو اب یہ کیسی دانشوری ہے کہ ایک طرف تو آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مودی سرکار کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ چونکہ پاکستان نے ستمبر.
لیکن دیکھیں پراجہ صاحب, انہوں نے ایک اور بھی بات بڑی اچھی کی تھی راجیو شرما نے, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی پاکستانی جرنلسٹ صرف پاکستان کی جو فورن آفس کی لائن ہے وہ لے کے چلے اور میں دلی کی لائن لے کے چلوں تو پھر آبجیکٹیو ڈسکشن نہیں ہو سکتی ہے, تو پلس مائنسز جو دونوں طرف ہیں دیکھنا ہوگا. شرما صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ تصور یا یہ انالیسز درست ہے کہ جو اس وقت جنریشن ہے کشمیر کے اندر, یہ وہ جنریشن ہے جو شاید ملٹنسی سے دور پلی ہے, جس طرح کی ملٹنسی یا انفلٹریشن کا بھارت کا دعویٰ ہے وہ اس نے نہیں دیکھی ہے, تو اس کو ڈائریکٹ انسپائر کرنے والے یا اس کو موٹیویٹ کرنے والے فیکٹرز آج کے حالات میں نہیں ہیں, تو اس لیے آج اگر جو ریئیکشن ہو رہا ہے تو اس کو اوریجنلی کشمیر سے پیدا ہونے والے حالات کا ہی رد عمل سمجھا جائے گا؟
نہیں دیکھیں, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہو سکتی ہے. ایک بات میں اپنے پاکستانی دوست کی میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو کشمیر میں جو پیلٹ بلٹس کا استعمال کیا گیا, یہ سب کرا, یہ ساری باتیں میں پہلے بھی کنڈیم کر ہی چکا ہوں, اور میں ایک بات اور بھی کہہ چکا ہوں اب جو جو میں اپنی حکومت کے خلاف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مودی سرکار نے اور پی ڈی پی اور بی جے پی کی جو کوالیشن گورنمنٹ ہے جموں کشمیر میں, انہوں نے اس کو ٹوٹلی مس مینیج کیا ہے. 8 جولائی سے جو بھی وہاں پر آگ بھڑکی ہے گھاٹی میں, تو وہ ٹوٹلی مس مینیج کیا ہے اور دے ہیو ٹوٹلی مس رینڈ دا سچویشن. اور جہاں تک بات ہے ایک ایک جو آج نواز شریف صاحب نے جو جو بات کہی ہے اور ایک میڈیکل ایمرجنسی کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں پر گھاٹی میں, تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ تو بس ایک اپنے ایک راجنیتک روٹی سیکھنے والی بات ہے, پر میں کہیں نہیں جاؤں گا. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اب میں تو کم سے کم بھارت سرکار کو میں خلاف بھی بول رہا ہوں, لکھ بھی رہا ہوں, لیکن میں جاننا چاہوں گا کتنے ایسے پاکستانی میرے ساتھی ہیں جو اس پروگرام میں یا اور پروگرامس میں یا اپنی حکومت کے خلاف بولنے کا دم رکھتے ہیں. میں یہ بس یہاں پر اس بات
پاکستان جی پریس صاحب آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا. ویسے میں نام لے سکتا ہوں بہت سارے ایسے جرنلسٹ کا جو کشمیر پالیسی پہ پاکستان کی تنقید کرتے ہیں پاکستان کے اوپر. پریس صاحب آپ ذرا جواب دیجیے گا.
دیکھیے انہوں نے خود ہی صحیح بات کر دی ہے, تو میں اب اس کو کیا رسپونڈ کروں. وہ خود کہہ رہے ہیں راجیو شرما جی کہ بھارت کی سرکار نے یہ زیادتی کی ہے تمام. میرا یہی بنیادی سوال یہی تھا کہ اگر وہاں پر پہلے گنز استعمال کی جا رہی ہیں, چھروں والی بندوق سے سیدھا چھرے آنکھوں میں مارے جا رہے ہیں, تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک بات کر دوں کہ پاکستان کا میڈیا اگر بھارت کے میڈیا سے زیادہ آزاد نہیں ہے تو کم بھی آزاد نہیں ہے. یہاں تو بھائی صبح سے شام تک حکومت کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. خود وزیر اعظم نواز شریف پر بار بار یہ تنقید ہوتی ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہو رہا ہے وہ آپ کیوں نہیں بول رہے. مثلاً راج ناتھ سنگھ جی آئے ہوئے تھے ابھی وزرائے داخلہ کے اجلاس میں. پاکستان کے اندر جہاں ہمارے وزیر داخلہ کے اسٹینس کی تعریف ہو رہی ہے, وہیں پر ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. مثلاً وہ لنچ پہ کیوں نہیں آئے. گزشتہ رات میرا اپنا شو تھا آج ٹیلی ویژن پر اور میرے ایک گیسٹ قمر الزمان قاہرہ صاحب تنقید کر رہے تھے جو کچھ چوہدری نثار علی خان نے تقریر کی یا جس طرح کا سٹینس تھا. تو پاکستان میں شرما جی ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے.
لیکن بادشاہ صاحب یہ بتائیے گا, پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں اسی کے ساتھ پھر ہم اس کو سم اپ بھی کریں گے. پرائم منسٹر صاحب جو طبی بنیادوں پہ ایکسس چاہتے ہیں اسپیشلی پاکستان کی, یہ واقعی راجنیتی کا معاملہ ہے جیسے راجیو شرما کے الفاظ میں راجنیتی ہے, یہ سیاست ہے اپنی اور لوگوں کے اس پاپولر ووٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے جس کی سبب ان پہ تنقید ہو رہی تھی, یا اس کے اندر لاجک بھی ہے ریزننگ بھی ہیں اور کوئی ایسا باہمی معاہدہ بھی ہے یا انٹرنیشنل جو اگریمنٹس ہوتے ہیں اس کے تحت پاکستان کر بھی سکتا ہے, کیونکہ یہ کوئی بظاہر قدرتی آفت نظر نہیں آتی ہے.
دیکھیں نا یہاں تو
جی شوکت پراجا صاحب
جی دیکھیں دونوں ملکوں کے درمیان جو اس وقت ٹینس آف ہے اس میں جو انڈیپینڈنٹ آبزرور ہوگا وہ یقیناً پولیٹیکل اینگل اس میں سے ضرور نکالے گا اور میں اسے ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان نے مثلاً سرتاج عزیز نے کل خط لکھا عالمی تنظیم
ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو, کہا
کہ عالمی تنظیم ڈاکٹر کی انہیں کہا کہ آپ وہاں پر جا کر لوگوں کو ٹریٹمنٹ دیں. کسی طرح سے پاکستان نے یہ بھی مطالبہ کیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے کہ آپ ذرا فیکٹ فائنڈنگ مشن پہ وہاں چلے جائیں, خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. کیا آپ کو نظر نہیں آتا اسد حسن صاحب راجیو شرما صاحب کے وہاں پر پہلے گنز, اور آپ دونوں تسلیم بھی کر رہے ہیں. جب پاکستان کے وزیر اعظم اگر یہ آفر کر دیتے ہیں اس میں ہزار پولیٹیکل اینگل نکالیں, بٹ ضرورت تو ہے نا, ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ وہاں پر اگر سوائٹس ہیں ہاسپٹل بند ہیں یا جو لوگ گولیاں مار رہے ہیں وہ کہاں علاج کے لیے کھولیں گے, تو ضرورت
راجیو شرما صاحب
پاکستان کے ڈاکٹر نہ صحیح بیرون ملک جو یو این کے مینڈیٹ کے ڈاکٹر آخر ان موقف کا.
جی جی راجیو شرما صاحب رسپونڈ کیجیے.
میں صرف ایک سینٹینس میں اس کو سم اپ کروں گا ڈاکٹر بھائی کو, یہ کہوں گا کہ دیکھیے میں جانتا ہوں آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو پریس ہے وہ کافی انڈیپینڈنٹ ہے اور کافی حکومت کو گالی دیتی ہے, میں جانتا ہوں. لیکن میرا حکومت سے مطلب یہاں پر پولیٹیکل حکومت نہیں تھا, میرا ملٹری لیڈرشپ تھا. یہاں پر اصل بات تو جو نواز شریف کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, یہ میڈیکل ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں وہ جموں کشمیر میں ہے
جی,
تو وہ اسٹیٹمنٹ وہ اٹ از مور ایم دیٹ ایٹ دا ملٹری لیڈرشپ آف پاکستان, یو نو دیٹ از دا ڈومیسٹک کانسٹیٹیوئنسی ہی از پلیئنگ ایٹ. تو اور آف کورس اس کے دو کانسٹیٹیوئنسیز ہیں, ایک ڈومیسٹک یعنی ملٹری, دوسرا انٹرنیشنل کانسٹیٹیوئنسی. تو یہ اس کو آئی تھنک وی شوڈ لک ایٹ اٹ لائک دیٹ اینڈ دیٹس اٹ. آئی مین بجائے اس کے کہ میرے اور شاہد بھائی جیسے لوگ ایک دوسرے کا صرف پورا پوری کریں اور ایک دوسرے پر الزام تھوپے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں, وہ میرا بالکل بھی ایسی منشا نہیں ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا راجیو شرما صاحب, سینئر جرنلسٹ, سینئر اینالسٹ فرام انڈیا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شوکت براجہ صاحب آپ کے مشکور ہیں, آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے, بیورو چیف آج ٹیلی ویژن اینکر پولیٹیکل کمنٹیٹر, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے, عرب اور کرد جنگجوؤں کا اتحاد داعش کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے.
خضر خان اور ان کی اہلیہ وائس آف امریکہ کے پروگرام خط آپ کے میں مہمان ہوں گے. امریکی کیپٹن ہمایوں خضر خان کے والد امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے قومی کنونشن سے خطاب کرنے کے بعد امریکی میڈیا میں شہ سرخیوں کا موضوع ہیں. خضر خان اور ان کی اہلیہ غزالہ خان اتوار 7 اگست واشنگٹن کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے. ہمارے سامعین ان سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. یہ پروگرام آپ ریڈیو پر میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر براہ راست بھی سن سکتے ہیں. فیس بک پر سننے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletters اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu letters@voanews.com. آپ ہمیں فیس بک پر پیغام دیجیے اور ای میل کیجیے. یہ پروگرام آپ کے لیے ہر اتوار پاکستان میں رات 9 بجے وائس آف امریکہ سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے. پیشکش مدثرہ منظر.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہی ہیں, پروڈیوسر ہیں گلرخ اور میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ عرب اور کرد جنگجو ان کا جو اتحاد بنا ہے وہ شام کے اندر داعش کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن رہا ہے یا بن سکتا ہے پوٹینشلی, اور اس موضوع کا جو پس منظر ہے وہ عرب اور کرد جنگجوؤں کی اتحاد کی وہ خبر ہے جس کے تحت یہ پتہ چل رہا ہے کہ شام کے شمالی شہر منبیج میں اس کا تقریباً پورا کنٹرول اس اتحاد نے حاصل کر لیا ہے, اور اب شہر جو دفاعی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا داعش کے لیے, اب اس کا کنٹرول ان عرب اور کرد جنگجوؤں کے پاس ہے. یہ داعش کا گڑھ بھی خیال کیا جاتا تھا. برطانیہ میں قائم ہے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس, وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایس ڈی ایف یعنی سیرین ڈیموکریٹک فورسز جس میں عرب اور کرد جنگجو شامل ہیں, انہوں نے ہفتے کے روز اس شہر کا کنٹرول سنبھال لیا اور یہاں موجود جہادیوں کو تلاش کیا جا رہا ہے. امریکی فضائی جو بمبارٹمنٹ ہے یا فضائیہ ہے اس کی مدد بھی حاصل تھی اس گروپ کو, اور یہ گروپ کتنا پسپا ہو رہا ہے ان الائنسز کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو ایریل سٹرائکس یا فضا سے جو مدد حاصل ہے طیاروں کی, گن شپ ہیلی کاپٹرز کی, اس طرح کی جو مدد حاصل ہے وہ اس گروپ کو کتنا کمزور کر رہی ہے. دوسری طرف یمن کے اندر بھی اس گروپ کے بعض ٹھکانوں پہ حملے کیے گئے ہیں اور اس کے 3 دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں. انالیسز ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہیں چودھری نعمان ظفر صاحب, ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے, فارمر ریسرچ فیلو ود ہرسن انسٹیٹیوٹ, اور پروفیسر فیضان حق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسلامک کلچرل ہسٹری, یو ایس ایم اینڈ مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کو انالائز کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں سبجیکٹ ٹو بفلو یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. پروفیسر فیضان صاحب آپ فرمائیے گا, اگر یہ پوری لینڈسکیپ آپ کے سامنے ہو عسکریت پسندی کی، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر، وہاں پہ عرب جنگجو ہیں اور کرد جنگجو ہیں، اگر وہ مل کے مقابلہ کرتے ہیں یا شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں داعش کو، تو یہ کتنا خطرناک، لیتھل یا داعش کے لیے ایک نقصان دہ اتحاد بن سکتا ہے؟
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے۔ اصل میں یہ ایک، اگر ہم داعش کے مخالف کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو ایسی فورسز جو کہ تجربہ رکھتی ہیں داعش سے لڑنے کا اور انہوں نے کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کی ہے، اور ان کی جو کامیابیاں ہیں، خاص کر جو ڈیموکریٹک فرنٹ ہے سیرین کا، جو کہ بہت پہلے سے ریزسٹ کر رہے تھے بشار الاسد کی گورنمنٹ کو اور جن کو بہت بری طرح کچلا گیا تھا رشیا کی مدد سے، تو یہ ان کی واپسی ہے اور ان لوگوں کو ایکسپیرینس بھی ہے لڑنے کا اور یہ اس ٹیکٹک سے بھی واقف ہیں، وہ لینڈسکیپ سے بھی واقف ہیں۔ لیکن اس کے جو دور رس نتائج ہیں اس کے لیے ہمیں خبردار رہنا پڑے گا، کیونکہ جیسے ہی عرب اور کرد اتحاد بنتا ہے تو اس سے یقیناً ترکی کو تشویش ہوگی، اور ترکی یہ چاہے گا کہ، کیونکہ ترکی کی جو انوالومنٹ ہے اس میں، جو ان کی جو سپورٹ ہے، وہ اس کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے، اور فی الحال ترکی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے سلسلے میں، کیونکہ ترکی کو خود بھی خطرہ ہے داعش سے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ داعش بمقابلہ کرد یہ اگر ترکی کے سامنے آ گیا تو ترکی کو سیٹسفائی کرنا ایک مشکل کام ہوگا، اور یہ وہ توازن ہے جو کہ امریکہ کو قائم رکھنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال اگر تمام، یہ پہلی دفعہ ہم ایسی خبریں آ رہی ہیں، آپ مجھ سے اس بات پہ شاید ایگری کریں گے کہ سیریا میں اور عراق میں کہ داعش جو ہے وہ پسپا ہونے پر مجبور کر دی گئی ہے یا وہ یہ کہ وہ زمین چھوڑ رہی ہے، اور یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے، اور خاص کر اس کے لیے۔ اور اب داعش کا جو دوسرا ہتھیار ہے جو جگہ جگہ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ لو گریڈ سافٹ ٹارگیٹ، اور اس کا جو امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے سارا فائدہ داعش کو ہوتا ہے، اور اس کے لیے مغربی دنیا کو بھی تیار ہونا پڑے گا اور مشرق وسطی کے ممالک کو بھی تیار ہونا پڑے گا۔
ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں مغربی دنیا کو اسی نوعیت کے جو خطرات ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ نعمان ظفر صاحب، آپ کا انالیسس، اگین وہی سوال، عرب جنگجو، کرد جنگجو اگر وہ الائنس بناتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے اپنے انٹرنل ایشوز بھی ہیں، لیکن ایک بڑا جو کہنا چاہیے کہ پلیٹ فارم ہے ایس ڈی ایف جس کو نام دیا گیا، سیرین ڈیموکریٹک فورسز، اگر یہ مل کے آپریٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں تو کتنا خطرہ ہو سکتے ہیں؟ بظاہر تو زمین سکڑتی نظر آتی ہے داعش کے لیے۔
دیکھیں، میں شروع سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ یہاں پہ یونائٹڈ اسٹریٹجی نہ ہونے کا فائدہ داعش کو جا رہا ہے، اور پیلسٹین سے جب سے ہم لوگ ان کے خلاف لڑائی دیکھ رہے ہیں داعش کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس میں بھی یہی ہوا کہ آپ دیکھیں عرب اور کرد جنگجو تو ان کو وکٹری تو مل گئی ان کے خلاف، لیکن اگر آپ ترکی کی طرف دیکھیں گے، ترکی اس کو اتنی پسندیدگی کی نگاہ سے اس سے نہیں دیکھے گا کہ اس میں کرد ایلیمنٹ انوالو ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو ایریل اسٹرائک اور ایریل سپورٹ ملی ہے، مطلب یو ایس پلینز آئے اور انہوں نے سپورٹ دی ہے، لیکن جب آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو وہ جو رشین فورسز ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتی۔ تو ایک اس کامیابی کو ایک کامیابی تو ضرور کہا جا سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ بہت دورست نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس اب بھی کوئی ایک یونائٹڈ اسٹریٹجی، ایک متفقہ اسٹریٹجی جو سب سے بڑے جو پلیئرز ہیں ان کے درمیان میں نہیں ہے۔ امریکہ، رشیا، اس کے بعد جو عرب کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ، دوسرے لوگ جو ہیں وہ، ان کے پاس ابھی بھی ایک نقطے کے اوپر وہ جمع نہیں ہے۔ ترکی اپنی طرف کھیل رہا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی کرد ایلیمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ عرصے پہلے یہ اس طرح کی نیوز آ رہی ہیں کہ ہم نے بہت اہم قبضہ کر لیا، یہ ہوتا رہے گا، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی آئی ایس آئی ایس کو بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح بھی ہمارے دوست نے یہ بات بتائی کہ وہ اب سافٹ ٹارگیٹس تلاش کرنا شروع کر رہے ہیں، وہ آپ کو یورپ کے اندر جو ہے نا ان کی موجودگی نظر آ رہی ہے، جس میں نظر آ رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں اور دوسرے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے कि हम अभी तक उसी चीज के ऊपर ही डटे हुए हैं कि जी एक मिलिट्री फोर्स भेजी जाए, उनको रियल सपोर्ट दी जाए और वो एक इलाका पकड़ लिया जाए, और हम इसको बहुत कामयाबी समझते हैं। हम ये मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे लिए कामयाबी है जब तक हम ये लोग सारे मिलकर बैठेंगे नहीं, एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, इस पूरी फोर्स इनको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इनकी जो लॉजिस्टिक्स जहाँ से आ रही है उसको रोकना पड़ेगा, फिर लोकल लोगों की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। अभी परसों या कल मेरे ख्याल न्यूज आ रही थी कि इन्होंने जो वहां से लोग भाग रहे थे उस एरिया से उनको रोक लिया, उनको पकड़ लिया, फिर उसमें से कुछ लोगों को इन्होंने मार भी दिया। तो लोकल इनके खिलाफ हमें लोगों की सपोर्ट हासिल करनी चाहिए, उनको खड़ा करना चाहिए ताकि वो भी मतलब मुतहद हो जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फोर्स होगी इस मामले में कामयाबी हासिल करने के लिए। तो मेरा ख्याल है अभी वक्त आ गया है, हमें बैठ के जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इनको बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। दूसरी तरफ देखें, जब भी फायर आग कहीं पे लगती है तो सबसे पहला काम ये किया जाता है कि जो आग का जो ईंधन होता है उसको दूर किया जाता है ताकि आग और उस ईंधन को ना पकड़ ले। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, देखें उनको पूरा ईंधन मिल रहा है, लॉजिस्टिक्स मिल रही है, ह्यूमन रिसोर्स उनको मिल रही है। ह्यूमन रिसोर्स क्यों मौजूद है वो आपको पता है कि उस पूरे एरिया के अंदर जस्टिस प्लान की चीज नहीं है और वहाँ पे गवर्नेंस इस तरह की थी नहीं, फिर उसके बाद जब हमले मतलब बहुत सारे उसके मामला हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो फ्यूल इनको मिल रहा है वो फ्यूल खत्म करना है, फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म करनी है और उसके बाद फिर हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो मेरा ख्याल है जब यूनाइटेड अटैक्स होंगे तो फिर वो ज्यादा दूरस्थ भी होंगे और उससे हमें कुछ होना भी चाहिए।
जी, इसमें ये भी है, मैं ये सवाल अगले सेगमेंट के साथ लिंक करूंगा, लेकिन इस को एक रेफरेंस के तौर पे ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ जाता हूँ कि ये भी कहा जा रहा है जब हम ये बात करते हैं कि दाइश के लिए ज़मीन सुकड़ रही है, जो उसके ज़ेर कब्ज़ा इलाके थे वो कम हो रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये ग्रुप अभी भी बहुत ख़तरनाक है और कहीं भी हमले करने की अहलियत रखता है, और इनफरादी सतह पर उसके जो रिक्रूट्स हैं जिस नौत की वो फसाद या दहशत गर्दी उनकी तरफ से नज़र आती है वो ना सिर्फ दहशत पैदा करने के लिए बल्कि बड़ी इंसानी जानों के ज़िया के लिए भी वो एक अहम टूल के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। चंद सेकंड की एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि अमरीका ख़ास तौर पर उसको मुल्क के अंदर किस नौत के दहशत गर्दी के खतरात का सामना है।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी
पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
प्रोग्राम जहाँरंग में आपका खैर मकदम, ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर हैं गुलरुख। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका को किस तरह के दहशतगर्द नेटवर्क्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे खतरा है, और ख़ासतौर पर मुल्क के अंदर किस नौयत के खतरात हैं जिन पर सिक्योरिटी ऑफिशल्स की नज़र है। एक रिपोर्ट जो वॉइस ऑफ अमेरिका की मरकज़ी डेस्क से सेंट्रल डेस्क से हमारे सामने है, उसमें यह बताया गया है कि कई बरसों तक खुफिया अंदाज में निगरानी के अमल के बाद अमरीका उन नेटवर्क से पर्दा हटाने जा रहा है जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उनके बकौल, कई एक सिक्योरिटी ऑफिशल्स के बकौल, और वो मुमकिन तौर पर ऐसे उन ग्रुपों के अंदर लोग हैं जो मुमकिन दहशत गर्द हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं, और उनमें से कई इनफरादी तौर पर भी कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं। FBI के एक अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को अपना नाम सीगाए राज में रखने की शर्त पर यह बताया है कि कई ये ग्रुप हैं जो दाइश के वजूद में आने से भी पहले से मसरूफ अमल हैं। गुज़श्ता रोज़ आपको बताते चलें जुमेरात को पेंटागन में सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ एक इजलास में सदर बराक ओबामा ने ये कहा था कि ये बात समझ में आती है कि अमरीका के अंदर दहशतगर्द लोग क्यों मौजूद हैं और ये कि ग्रुप मुतहरक भी हो सकते हैं। उनके अल्फाज थे कि इन ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए हमें बेहतर अंदाज में काम करने की ज़रूरत है, इन ग्रुपों को डिसमेंटल करना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डिसमेंटल करने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो انفرادی کاروائیاں کرتے ہیں, جیسے کہ ہم نے خاص طور پہ دیکھا ہے اگر وہ لنک کریں ہم داعش کے ساتھ, یا یہ دعویٰ درست ثابت ہو سکتا ہوتا ہے کہ وہ داعش ہی کا آدمی تھا. جیسے نیس میں حملہ ہوا ہے تو انفرادی سطح پہ ایک گن مین نے وہاں پہ فائرنگ کی. انالیسز ہم لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں چودھری نعمان ظفر صاحب اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان حق صاحب. دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. سیگمنٹ کے اندر بھی پروفیسر فیضان صاحب انٹرنل تھریٹس, ہوم گرون ٹیررزم, اور جس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ برسوں تک خفیہ آپریشن رکھا ہے اور اس کے بعد ڈائگنوز کیا ہے کہ تھریٹس اپنی جگہ پہ موجود ہیں, تو امریکہ کو وہ کیا عوامل ہیں, وہ کیا لوپ ہولز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر جن کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, جن کا استحصال کر سکتے ہیں دہشت گرد عناصر, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کاروائیاں کر سکتے ہیں؟
جی دیکھیے, امریکہ جو ہے ایک اوپن ملک ہے, ایک کھلا ملک ہے اس لحاظ سے کہ وہاں پر آزادی اظہار ہے, آزادی مذہب کی آزادی ہے, اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ وہ ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں جو سب سے بڑا خطرہ میں نے, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ایک رابطہ رکھیں گے آپ اس سیگمنٹ میں جو ہم نے پہلے بات کی اور اب جو بات کر رہے ہیں, تو آپ کی اجازت سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک جو اور رخ جو ہم نے نہیں ڈسکس کیا پہلے سیگمنٹ میں وہ ہے, اور جو میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں, وہ ہے نظریاتی جنگ کا جو داعش کے ساتھ ہے. کیونکہ جو داعش کے لوگ ہیں اس میں ایک ڈائیورسٹی نظر آتی ہے, ایک ان کا نظریاتی لنک ہے یا تھریڈ ہے جس کو کاٹنا اور جس کو خلاف ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ ابھی بھی کچھ نامکمل ہے, بلکہ اس کے اوپر ابھی بھی وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے, اور یہی وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اور جو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو داعش والے ہیں ان کے حق میں جو اس تمام بسات میں دیکھا جائے ان کے حق میں جو چیزیں جاتی ہیں اس میں ایک یہ کہ وہ ایک آدھے بندے کو وہ ملینز میں سے اگر وہ کر لیں راضی مغربی ممالک میں اور وہ حرکت کر جاتا ہے اور مار دیتا ہے کچھ لوگوں کو, تو ان کا بڑی آسانی سے ان کا ہدف جو ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے. جبکہ امریکہ جیسا بڑا ملک جس کے اتنی زیادہ آبادی ہو, اتنے زیادہ وسائل ہوں, اتنا کچھ ہو, اس کے لیے ان چیز ایک ایک چیز کو اٹھانا اور چننا جو ہے وہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے. اور یہ داعش جو ہے وہ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. میرا جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کا جو ایفرٹس ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی امریکہ میں خاص طور پہ, وہ بہت محنت سے انہوں نے یہ ڈیٹا بیسز تیار کیے ہیں اور ان ڈیٹا بیسز پہ وہ گہرے نظر رکھے ہوئے ہیں. لیکن وہ اگر ایک سرے کو چھیڑتے ہیں تو بہت سے سرے چھیڑتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ایک اسٹریٹجی ان پلیس ہے کہ اس کو کیسے صفائی کی جائے. لیکن اس صفائی کے ساتھ ساتھ نظریاتی جنگ اور جو پی آر کی جنگ ہے اس میں یو ایس کا یا ان کے اتحادی جو ہیں ہمارے اتحادیوں کا جیتنا بہت ضروری ہے.
جی اس میں میں اپنے سامعین کے لیے دو ریفرنسز دینا چاہوں گا کہ جس رپورٹ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ گریجولی اس کو انویل کیا جائے گا, پبلک کے سامنے بھی چیزیں لائی جائیں گی, اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, خاص طور پہ ورجینیا میں جو دارالحکومت واشنگٹن سے بالکل ملک یا منسلک ایک ریاست ہے. یہاں پہ دو گرفتاریوں کا اگر میں ریفرنس دوں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک تو 36 سالہ نکولس ینگ تھے جو کہ میٹرو ٹرانزٹ پولیس آفیسر ہیں فیئرفیکس کے اندر ورجینیا میں, ان کو گرفتار کیا گیا پچھلے 6 ہفتوں میں, اور یہ کہ وہ مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کو, اور موبائل میسیجنگ اکاؤنٹس جو انہوں نے یوز کیے ریکروٹمنٹ کے لیے نئے ممبرس کے لیے, تو ایک طرف وہ ان کو ہیلپ کر رہے تھے. دوسرے ایک شخص ہیں جن کو امین الخلیفی الیگزینڈریا ورجینیا سے, ایک بار پھر اسی ریاست سے ان کا تعلق ہے, ان کو گرفتار کیا گیا, ایک سٹنگ آپریشن تھا اور جس میں وہ کوشش کر رہے تھے شوٹنگ کی اور سوسائڈ حملہ کرنے کی یو ایس کیپیٹل پہ القاعدہ کے ساتھ وابستگی کے نام پہ. تو یہ کچھ گرفتاریاں ہیں اور مزید بھی گرفتاریوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, رپورٹ کافی ڈیٹیل ہے ہمارے سامنے. نعمان ظفر صاحب, امریکہ کے اندر انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس اور جس طریقے سے انٹیلیجنس نیٹورکنگ کے ذریعے ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے یا پہنچا جا رہا ہے, کیا یہ کوششیں کافی ہیں آپ کے خیال میں؟ اور پھر آپ بھی ذرا اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا کہ کیا وہ لوپ ہولز ہیں جن کو یہ عسکریت پسند گروپ جن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں؟
یہ دیکھیں, جو ابھی رپورٹ اور یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں, کیا مطلب میرے لیے یہ نیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو جس نظر سے دیکھ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر اسٹیٹ کے اندر مختلف آرگنز ہوتے ہیں, اس میں مقننہ ہوتی ہے, اس میں ایگزیکٹو ہوتی ہے, اس میں پھر آبی فوج ہوتی ہے, عدلیہ ہوتی ہے, دوسرے پلرز ہوتے ہیں, ہر پلر اپنا اپنا ٹرسٹ بڑھانے کے لیے, یعنی کہ ٹرسٹ کے اندر آپ ان کی فنڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی پاور کیئر بھی کہہ سکتے ہیں, وہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ ایک نئی چیز سامنے لاتے ہیں جو, اور وہ دکھاتے ہیں گورنمنٹ کو, لوگوں کو, کہ اگر اس چیز کے اوپر آپ نے توجہ نہ کی تو پھر جو ہے, اور ہمیں اگر آپ نے اہمیت نہ دی تو یہ کچھ ہو سکتا ہے, پھر اس کے سرکمسٹانسز بتائے, اس کے کنکلوژنز بتائے جاتے ہیں کہ جی یہ آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. تو میں تو اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں دہشت گردی کا کوئی چیز امریکہ کے اندر کوئی نئی نہیں ہے. امریکہ ایک ایسا خوش قسمت ملک, میں اس کو کہتا ہوں, جو جس کو اس کی جغرافی نے بہت حد تک دنیا کے معاملات سے بچایا ہوا ہے. دنیا میں کچھ بھی ہو, کہیں آگ لگی ہو, کچھ بھی ہو, یہاں تک پہنچتے پہنچتے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, یعنی کہ جغرافی بہت اہم ہے یہاں پہ. اچھا دوسرا جو چیز انہوں نے جتنی بھی ڈسکس کی ہے, ہوم گراؤنڈ ٹیررزم ہو گیا یا جو مختلف ایلیمنٹس ہیں, دیکھیں 9/11 کے بعد جو اٹیکس ہو گئے اس کے بعد ان کی جو وہ جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی بنائی گئی اور بھی جو سیکیورٹی ایجنسیز کو پاور دی گئی وہ بہت زیادہ پاور یعنی کہ ایک طرح سے تھی, ایون کہ وہاں کے اپنے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا, لیکن میرے خیال میں وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اب ہر بندے کو اپنی نظر میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اچھے رزلٹ ان کے سامنے آ رہے ہیں. یہ جو دو باتیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک گرفتار کیا جو میٹرو میں کام کر رہے تھے اور وہ انہوں نے مطلب وہ ہیلپ کر رہے تھے, دیکھیں یہ کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے جو کوئی نیو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی ان کے پاس یہ, میں وہی بات کرتا ہوں, یہ ظاہری چیزوں کے اوپر جو ہے نا آپریشن کرنا تو شروع کر دیتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ فلانا جو ہے نا وہ چیز میں فوری طور پر گرفتار کر لیں گے, انٹروگیٹ کریں گے, اور اگر وہ اس میں پایا گیا تو اس کو سزا بھی دے دیں گے, لیکن اس چیز سے ابھی بھی میرے خیال میں کام نہیں ہو رہا, کیونکہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیوں لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں مسلمانوں کو تو آپ چھوڑ دیں, اب آپ یہ جو وہاں پہ جو مطلب جو بلیکس ہیں وہاں پہ, ہمارے جو ساتھی وہاں پہ وہ رہتے ہیں ہمارے بھائی, ان کے اندر ایک طرح سے اضطراب پایا جاتا ہے کہ ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے. مطلب یہاں پہ ہم خبریں دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی مطلب ان کی شوٹنگ بھی ہو رہی ہے, مارا بھی جا رہا ہے, ایک طرح کا اضطراب وہاں موجود ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ بے شک کسی بھی طرف کے مسلمان ہوں, مختلف نیوز آتی رہتی ہیں, کبھی ان کو جہاز سے اتار دیا جاتا ہے, کبھی اور طرح سے کر دیا جاتا ہے, کبھی ان پہ حملے کیے جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے امریکن جو پالیسی میکر ہیں ان کو مطلب یہ کنفرنٹیشن کو ایک طرح سے چھوڑ کے اس پہ بھی کام کرنا چاہیے کہ سوشل ریسٹرکچرنگ کی کہیں ضرورت تو نہیں پیش آ رہی, کہیں ایسے ایلیمنٹس کو یہ لوگ پریشرائز تو نہیں کریں, ان کو دیوار کے ساتھ تو نہیں لگایا جا رہا جو کہ امریکن پرنسپل کا بہت اہم حصہ تھے. اور وہ جب دیکھیں جب آپ ری ایکشن کرتے ہیں تو ایک ایکشن کرتے ہیں تو اس کا ری ایکشن آتا ہے, ایکشن اور ری ایکشن پالیسی بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے وہاں کے پالیسی میکرز کو اور لٹریٹ سرکل جتنے بھی ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ صرف کسی ایک نسل کا نہیں ہے, امریکہ جن پرنسپلس کے اوپر بنا تھا ان سب کو جو ہے نا زندہ کرنا ہے, خالی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی نہیں پڑھا رہے, ان کو زندہ کرنا ہے. جب زندہ ہوگا جسٹس خود کا خود آ جائے گی, رول آف لا آلریڈی وہاں پہ موجود ہے, تو ان کو تو تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے, سارے معاملات خود بخود میرے خیال میں کنٹرول ہو جائیں گے اور جغرافی ان کو اس چیز کو سپورٹ بھی دے گی.
فیضان صاحب آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس, کس حد تک واقعی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, نہ صرف ایکشنز کی ضرورت ہے بلکہ آپ جو ریئیکشنز ہیں اس کو بھی انالائز کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟
جی میں پوری طرح ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ جو اسٹریٹجی ہے اس میں تو ایک تو پبلک کنزمپشن کے لیے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں اور کی جا رہی ہیں, لیکن اس کے جو رد عمل ہوں گے ان کے لیے تیار رہنا اور اس کے لیے عوامی اوپینین کو ہموار کرنا بہت ضروری ہے, اور خاص کر جبکہ ایک الیکشن ایئر ہے اور دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اس کو کیپٹلائز کرنا چاہ رہی ہیں ان چیزوں پر, تو جو ہدف ہے ہمارا اس سے ہماری نظر نہیں ہٹنی چاہیے اور نظریاتی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے, اور خاص کر امریکہ کا جو نیریٹو ہے جو اس کا بیانیہ ہے وہ اتنا انکلوسیو اور اتنا پاورفل ہے کہ جس کے سامنے داعش ٹھہر ہی نہیں سکتی, کیونکہ داعش ایک انتہائی تنگ نظر اور تنگ نظری کا ایک نظریہ ہے. تو اور میں اب اپنے فاضل دوست سے پوری طرح مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ, اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں امریکہ میں وہ اس کی طرف خاص توجہ دیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سلپ نہ ہوں, کیونکہ یہ ایک پریزیڈینشیل الیکشن یا دو پریزیڈینشیل الیکشن کی بات نہیں ہے, یہ ایک بڑی جدوجہد ہے اور اس جدوجہد سے پوری دنیا کی سیکیورٹی وابستہ ہے.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. چودھری نعمان ظفر صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین سیگمنٹ کو یہاں پہ ختم کریں گے, چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستانی جیلوں کے اندر خواتین اور بچے ان کے لیے جو حالت اظہار ہے اس کا ایک جائزہ لیں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام جہرنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں گلرخ, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جیلوں میں بند خواتین اور بعض خواتین کے ساتھ بچے, ان کے لیے جو حالت اظہار ہے اس کا جائزہ لیا گیا. ایک رپورٹ میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ, جو وفاقی متصب کے دفتر کی طرف سے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو چیئر کیا عاصمہ جہانگیر صاحبہ نے. سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی ایک بڑی آواز ہیں پاکستان کے اندر. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو بھی ہیڈ کر چکی ہیں. اور اس کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق یہ کہ حالات جو 80 اور 90 کی دہائی ہے اس جیسے تو نہیں ہیں, لیکن اب بھی کافی شکایات ہیں, اور جو صورتحال ہے وہاں پہ خواتین کے حقوق کے پس منظر میں وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. ان کے لیے جو جیل کے اندر انوائرمنٹ ہونا چاہیے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. 425 بچے بھی ایسے ہیں جو اپنی ماؤں کے ساتھ جیل میں قید ہیں, اور یقیناً وہ اس جو ماحول ہے اس سے وہ متاثر ہو رہی ہیں, اور وہاں پہ ماحول یقین بہتر ہونا چاہیے. عام آدمی کی کنزمپشن کے لیے بھی ہم یہ کہہ دیں کہ جرم چھوٹا ہو یا بڑا, مجرم چھوٹا ہو یا بڑا, بنیادی انسانی حقوق وہ اس کا آخر دم تک حق رہتے ہیں. وہ جیل ہو, وہاں پہ جو جیل کے اندر انوائرمنٹ ہے, ہم کو بہت لگژریس انوائرمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ جہاں پہ اس کی عزت نفس, خاص طور پہ جب ہم خواتین کی بات کریں تو وہاں پہ ہراسمنٹ کے جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان کے ایسا ماحول ہونا ضروری ہے جس سے اس کی حوصلہ شکنی ہو یا یہ اس طرح کے واقعات رپورٹ نہ ہوں. اور پھر اسی طرح جو تعلیم ہے, خاص طور پہ اگر وہ بچے ہیں, ایجوکیشن ہے, اور ان کے لیے ان کی کانفیڈنس اور شخصیت کو نکھارنے والا انوائرمنٹ, اس کا ہونا بہت ضروری ہے. رخشندہ ناز صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اکثر ہم انہیں ذمہ دیتے ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, لیگل ایڈ اینڈ اویئر سروسز کو کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. بہت شکریہ آپ کا رخشندہ صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. رپورٹ کا میں نے کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ کا مشاہدہ اس بارے میں کیا ہے اور کیسے اس صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, جو میرا اپنا کام ہے, کیونکہ اس میں پریزن میں اس کی دو کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات ہیں, اس لیے پاکستان کے جو پریزن کے اندر صورتحال ہے وہ بری ہے. نمبر ایک, اگر آپ چاروں پروونسز میں دیکھ لیں اٹھا کے, کہ جب ریسورس ایلوکیشن ہوتی ہے تو پریزن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہوتا ہے. دوسرا, ان علاقوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کرائم کی شرح پاکستان میں جیسے جیسے بڑھی ہے, اس میں کیپیسٹی میں, اگر آپ, میں اس وقت پشاور جیل کا بتاؤں تو 400 کی کیپیسٹی میں, پرسوں جو میرا وزٹ تھا, 3200 پرزنرز تھے میل سیکشن میں.
اچھا,
ویمن سیکشن کو اگر آپ دیکھیں, پچھلے 15 سال سے جب سے جیل ویمن سیکشن پشاور کا سینٹر پرزن کا ڈیمالش ہوا ہے, ان کو مردوں کی جیل میں ایک پورشن میں دیواریں اونچی کر کے ایک سیپریٹ بیرک میں ان کو, عورتوں کو رکھا گیا ہے, اور وہ بھی ان کی کیپیسٹی سے کم جگہ ہے. تو ایک تو یہ کہ ریاست کے اندر اگر آپ کی ریسورس ایلوکیشن اور اس کا یہ حالت ہو, تو اور پھر آپ کے بہت ساری ایسی پریزن ہیں اس وقت کے جن کے اندر آپ کے خواتین کیپیسٹی سے یا تو زیادہ ہیں, بچے ساتھ میں ہیں, بری حالت میں ہیں. ایک ایشو یہ ہے,
ٹھیک ہے. اور کیا کامن ابیوزز ہیں جو آپ کے مشاہدے میں آئے ہیں؟
جیل کا ہے اوور آل, اس میں آپ کو ایک دو لوگ تو مل جائیں گے, کیونکہ ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے, اور واقعی اس میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن اوور آل ایک انسینسیٹیویٹی پائی جاتی ہے.
صحیح.
خصوصاً جب عورتیں پریزن میں آتی ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ مرد تو عورتیں ہی ہوتے ہیں, لیکن عورتوں کے اوپر پھر ان کے لیے جو لوگوں کے بیہیویئر ہے نا, ان کی ایکسیپٹینس سوسائٹی میں بڑی کم ہوتی ہے, اور وہی اسی سوسائٹی میں سے جب آپ کا اسٹاف آتا ہے اور آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پریزن کا جو سیکشن ہے وہ ایسا سیکشن ہے ود ان سیکیورٹی ایجنسیز کہ وہاں پہ کوئی خوشی سے آتا نہیں ڈیوٹی کے اندر, اور پھر وہ اپنی ساری فرسٹریشن جو ہے وہ پریزنرز پہ. تیسرا جو سیکٹر اس کے اندر ہے جو پاکستان میں, وہ ہیلتھ बहुत ज्यादा निगलेक्टेड है। अक्रॉस द बोर्ड आप कहीं पर भी चले जाएं, मेडिसिन नाम की तो चीज बहुत कम आती है,
सही,
जिसकी वजह से आपको स्किन की डिजीजेज और ये नजर आएंगी।
एग्जैक्टली, यानी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। तो एक तो ये कि जिस तरीके से सोशली उनके साथ जो रवैये हैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उनके लिए स्पेस जो है वो प्रॉपर होने की जरूरत है, और फिर मेडिकेशन, ये तीन इश्यूज हैं खास तौर पे जिन पे फोकस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका
जी।
सेंसिटिव बिहेवियर, एग्जैक्टली मेरा इशारा उसी जाना। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। और सामिन, हम क्विकली चलेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की जानिब, और ये सेगमेंट जो है वो खेलों से मुतालिक है, और ये खेल भी कोई आज के नहीं बल्कि शायद इंसानी तारीख के सबसे पुराने मुकाबले हम बात कर रहे हैं, ओलंपिक्स मुकाबलों की। ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो के माराकाना स्टेडियम में इन मुकाबलों का बाकायदा कहना चाहिए कि ओलंपिक्स गेम्स का इफ्तिताह हो गया है। शानदार तकरीब के साथ इसका इफ्तिताह हुआ है, इसके बावजूद के बाद जगहों पर मुजाहरे भी हुए, और इसके बावजूद के रशियन खास तौर पर एथलीट्स उनकी नुमाइंदगी के रेफरेंस में बड़ी कंट्रोवर्सीज भी रहीं, और इसके ऊपर शायबा रहा कि वो इसमें शामिल हो सकेंगे या नहीं, लेकिन उनकी भी मौजूदगी है। जाहिर एक बड़ा मुल्क है और बड़ा कंपटीटर है इन मुकाबलों का, और इसमें दुनिया भर से बड़े बड़े ममालिक के 10 से मुख्तलिफ मुकाबलों में शिरकत कर रही हैं। और पाकिस्तान के रेफरेंस से इसमें बात यह है कि पाकिस्तान का जो दस्ता है गालबन वो इस पूरे इवेंट में सबसे छोटा दस्ता ख्याल किया जा रहा है, और पाकिस्तान जो हॉकी जैसे मुकाबलों में इन ओलंपिक्स मुकाबलों में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे चुका है वो क्वालिफाई नहीं कर सका है, और ओलंपिक्स की तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि अपनी कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान की टीम इन मुकाबलों में शरीक नहीं हो सकी। अगरचे 1980 में भी पाकिस्तान की हॉकी टीम ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन उसकी वजूहत मुख्तलिफ थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जनरली उसके लिए बायकॉट कर रखा था। और पाकिस्तान के तकरीबन इसमें छः रुकनी दस्ता है, गालबन छः रुकनी या सात रुकनी दस्ता है, मैं भी उस पर नज़र दौड़ा के आपको बता देता हूँ। सात कंपटीटर हैं, चार स्पोर्ट्स हैं, चार खेलों में वो हिस्सा ले रही हैं, और पाकिस्तान के लिए अब जितनी भी तवक्कुआत हैं वो इन्हीं सात लोगों से वाबस्ता हैं। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं समीउल्लाह साहब, फार्मर ओलंपियन हैं और हॉकी टीम के को कैप्टन कर चुके हैं। हमारे साथ हैं हुसैन शाह साहब, पाकिस्तानी बॉक्सर हैं जापान के अंदर, और क्वालिटी ये है कि ख़ुद भी वो शामिल हो चुके हैं ओलंपिक्स में, और इन ओलंपिक्स में उनका बेटा पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, और उनके बेटे जो हैं शाह हुसैन शाह वो मेंस के मुकाबलों में, मेंस इवेंट जो होंगे उसमें वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 100 kg के जो फॉर्मेट है उसके अंदर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इटसेल्फ ये अपने तौर पे एक बड़ी यूनिक बात है कि पहले बाप नुमाइंदगी कर चुके और अब उनके बेटे, और उनको जो इसमें जो प्रोविजन थी मुख्तलिफ कॉन्टीनेंट्स के अंदर भी होने वाले पाकिस्तानियों की, उसका इस्तेमाल किया गया है, और उसके तहत वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पे कर रही हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। पहले ज़रा हुसैन शाह साहब, आपको कितना एजाज़ महसूस हो रहा है कि आपने नुमाइंदगी की और फिर आपके बेटे ने, बताया गया कि उनका राबता अभी उनसे नहीं हो रहा है। समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेजेंडरी पाकिस्तान के ओलंपियन इस वक्त हमारे साथ हैं। समीउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनरली पहले तो ओलंपिक्स मुकाबले कितना बड़ा इवेंट है जी, कितना बड़ा इवेंट है आपके ख्याल में ओलंपिक मुकाबला, और एक ओलंपियन के लिए इसमें पार्टिसिपेशन कितना बड़ा एजाज़ होती है? जेनेरिक सवाल।
शायद बताएंगे कि ओलंपिक एक ऐसा इवेंट है जिसमें हर खिलाड़ी का ड्रीम होता है। अभी यश बोल को देख लें कि वो तीसरे ओलंपिक के लिए उसे अपने आप को कितना फिट रखा, और सिर्फ इसलिए कि जो ओलंपिक चैंपियन है वो कभी भी नहीं बुलाया जाता, रिकॉर्ड में आता है, और हर खेल की ख्वाहिश है कि वो अगर स्पोर्ट्स करे तो ओलंपियन जरूर हो। तो पाकिस्तान का ना जाना मैं कहता हूँ कि बहुत ही अजीब सी बात है, और हम 2 साल पहले भी ये कहते थे कि वर्ल्ड कप जब क्वालिफाई नहीं किया
सही।
तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सोचना चाहिए था, इस वक्त भी नहीं सोचा, और ये अफसोसनाक खबर ये है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जिसने वर्ल्ड कप, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी, जिसने एशिया डिलेट किया FIH को, वो इस टीम इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं।
सही। अच्छा अब ये बताइएगा कि क्या वजह है, इतना तनजली क्यों आई है स्पेशली हॉकी के अंदर, और क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है या जो इदारे हैं वो इस हॉकी की बहाली के लिए और ख़ास तौर पे ओलंपिक जैसे इवेंट के लिए अपने आप को वो तैयार करते नज़र आते हैं?
देखिए इन 10 सालों में तो ना गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लिया, نہ ہی پاکستان ہاکی فیڈریشن مربوط اس کا کوئی پروگرام دیا ہو جس کو کہتے ہیں کمپریہنسو پروگرام کے ذریعے ہم کریں گے اور پاکستان کی ٹیم اس سے وہ آگے جائے گی. دنیا بہت آگے جا رہی ہے, وہ پلان کر رہی ہے 2020 کا انہوں نے ابھی تک پلان کر لیا کہ ان کے کون کون سے کھلاڑی ہوں گے, لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا ہماری بیڈ لک کے جتنے بھی حکومتیں آئیں وہ اسپورٹس کو ہم اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی پہلے ہوتی تھی. جب اسپورٹس مین کے پاس جاب نہیں ہوگا, جب اسپورٹس مین کو کھانے کو نہیں ملے گا, فیوچر سیکیور نہیں ہوگا, تو سب اسپورٹس کا یہی حال ہوگا جو اس وقت پاکستان ہاکی کا ہے.
بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً یہ جو صرف ابتدائی جو سرمنی ہے 3 ارب لوگوں نے تو صرف ٹیلی ویژن کے اوپر اس کو دیکھا ہے, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے مقبول مقابلے ہیں اور یہاں پہ جو لوگ شرکت کرتے ہیں واقعتاً پھر اس ملک کے لیے وہ کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے ان مقابلوں میں شرکت کرنا, اور پھر ان لوگوں کے لیے جو اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان کا دستہ جو سکڑ کے 7 لوگوں پہ محدود رہ گیا ہے, یہ کتنی آپ کو لگتا ہے کہ افسوسناک بات ہے پاکستان کے نقطۂ نظر سے, نہ صرف ہاکی بلکہ باقی کھیلوں میں بھی شرکت کم ہوئی ہے, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ عموماً جو جہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کو تو عموماً کھیلوں سے اس لیے بھی جوڑا جاتا ہے کہ اگر ذہن اتنے حشاش بشاش اور صحت مند نہیں ہوں گے کہ جو کھیلوں کی طرف متوجہ ہوں تو پھر ان کی توجہ کہیں اور رہے گی. کتنا ہرٹ کیا ہے آپ کے خیال میں دہشت گردی نے, عسکریت پسندی نے پاکستان کے کھیلوں کے پورے منظر نامے کو؟
دیکھیں, یہ 7 کے 7 کھلاڑی ہیں, یہ سارے وائلڈ کارڈ پہ گئے ہیں, جس میں حسین شاہ کے خوردار بھی ہیں, اللہ کرے کہ وہ کوئی نہ کوئی اولمپک کا میڈل ضرور جیت کر آئیں. یہ پلان کرتے ہیں 10 سال پہلے ہر ملک کہ ہمیں کیا کرنا ہے, وہ اندر 18 16 سے شروع کرتے ہیں اور پھر ان کے ریکارڈ بہتر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہیں جا کے آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا, اور اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو پاکستان اسپورٹس بورڈ سے ذمہ دار ہے جس نے نہیں کیا, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن جو کہ ایک اسپورٹس کا ادارہ ہے انہوں نے بھی خاص بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی, ویسے پاکستان ہاکی فیڈریشن. یہ سب چیزیں جو ہیں ملا کے ہی ہوتی ہیں, اور پھر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ گورنمنٹ اگر اس کو صحیح طریقے سے مانیٹر کرے, صحیح فنڈنگ کرے اور وہ بتائے کہ اس فنڈ کا کس طرح انہوں نے استعمال کیا, اگر یہ سب چیزیں ہوں تو ابھی بھی بہتر ہو سکتا ہے. لیکن دنیا میں جس قسم کا کمپٹیشن ہے اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی چاہیے, ابھی سے محنت کرنی چاہیے اگر ہم نے 2020 کے لیے کوالیفائی کرنا ہے, ورنہ وہی حال ہوگا کہ 5-6 وائلڈ کارڈ لیں گے اور دستے میں آفیشل زیادہ ہوں گے, پلیئرز کم ہوں گے اور کوئی بھی میڈل نہیں آئے گا, تو میرے خیال میں مجھے اچھا نہیں لگے گا.
آپ اولمپئن ہیں, ظاہر ہے آپ کی زیادہ وابستگی ہاکی کے ساتھ ہے بطور کھیل کے, لیکن جب پاکستان کی ہاکی ٹیم اس اولمپک میں شریک نہیں ہے تو ان اولمپکس مقابلوں میں آپ کی دلچسپی کتنی رہے گی ایز اولمپئن؟
کیوں نہیں دلچسپی, دیکھیں کوئی بھی ہاکی پلیئر ہو کسی بھی لیول کا ہو اس کی دلچسپی رہے گی. جیسے آج شیڈیول جو اناؤنس ہوا
جی
6 تاریخ کو ارجنٹینا کھیل رہا ہے, سب کو یہ دل کرتا ہے کہ وہ دیکھے کیا میچز میں کیا ہو رہا ہے, کیا شیڈیول ہو رہا ہے, کس قسم کی گیم ہو رہی ہے. تو میں ضرور فالو کروں گا, میں نے سارا شیڈیول میرے پاس ہے, ہر کھلاڑی کے پاس یہ شیڈیول ہوتا ہے. ابھی میں اور کل گفتگو کے پرانے سیکرٹری بھی تھے اولمپئن سے, وہ کس کے بیٹھے ہوئے اور یہی ڈسکس کر رہے تھے ہم کہ پاکستان کی ہاکی کس طرح بہتر کی جائے, کون سے لوگ ہوں جو ہاکی کا دھیان رکھتے ہوں اور ہاکی کے ساتھ ساتھ دوسرے مائنر اسپورٹس کا بھی, تاکہ پاکستان کا نام پھر ایک دفعہ اولمپک لسٹ میں آ سکے اور بہتر طریقے سے آ سکے.
امریکہ اگر نمبر آف پلیئرز کے اعتبار سے بات کی جائے تو سب سے بڑا ملک ہے جس کے سب سے زیادہ کھلاڑی ان اولمپک مقابلوں میں شرکت کر رہی ہیں, تو عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا, رشیا اور امریکہ, ان 3 ملکوں کے درمیان برطانیہ خاصی ریس ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ میڈلز کس کے حصے میں آتے ہیں. ابھی جو ابتدائی تیاریاں ہوئی ہیں آپ نے خبروں میں ان کو فالو کیا ہوگا, آپ کی توقعات کیا ہیں؟
دیکھیں اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ مقابلہ تو امریکہ, جرمنی, برطانیہ, آسٹریلیا اور چائنا کے ساتھ ہے, لیکن چائنا از اے بگ تھریٹ, وہ ہمیشہ بڑی طرح تیاری کر کے آتے ہیں. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 34 گولڈ میڈل لیں گے, وہ 34 کہتے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں وہ 40 کے قریب پہنچ جائیں. لیکن جو سسٹم سب سے بہتر ہے جو میں نے اپنا اپنی طرف سے آبزرو کیا وہ یو ایس کا اور جرمنی کا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ وہ پہلے ہی آلموسٹ ورلڈ ریکارڈ بیٹ کر کے لاتے ہیں اپنے کھلاڑیوں کو, اور ان کو مینٹلی اور فزیکلی وہ اتنا تیار کر پاتے ہیں کہ ان کو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک عام سی ریس دوڑ رہے ہوں یا عام سا مقابلہ کر رہے ہوں. اچھی توقعات ہیں, امید ہے کہ
اور اچھے مقابلے لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے. بہت شکریہ آپ کا سمیع اللہ صاحب, فارمر اولمپئن, فارمر کیپٹن پاکستان ہاکی ٹیم, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین, حسین شاہ صاحب جو کہ والد ہیں اس پاکستانی اولمپئن کے جو ان مقابلوں میں شرکت کر رہی ہیں, شاہ حسین شاہ کے, وہ ہمارے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہو سکا ابھی. انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ ہمیں جوائن کریں گے, لیکن ان کا ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں. جب ہم انہیں لائن اپ کر رہے تھے تو وہ بہت خوش تھے, ایکسائٹیڈ تھے, اور ان کا یہ یقین تھا کہ ان کا بیٹا پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلرخ, اسد حسن کو اور ہمارے انجینئرس کو اور باقی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.